إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، گزشتہ منگل کو سیلاب سے متاثر ہونے والوں کے کچھ حالات بیان کیے گئے تھے، اور ان کے حالات سے عبرت اور سبق لینے کا ذکر تھا. اور ان کے لیے دعا اور جان و مال سے ان کی مدد کرنے کے کچھ فضائل بھی بیان کیے گئے تھے. آج بھی اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے. اور وجہ اس کی یہ کہ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں ہے کہ بس ہم دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر خاموش ہو جائیں. یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، جس نے چاروں صوبوں کو متاثر کیا. اور ایسا تباہ کن سیلاب اس سے پہلے نہیں آیا. سیلاب تو پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن ایسے تباہ کن سیلاب نہیں آیا. اس لیے اس کو بس یوں ہی تبصرہ کر کے چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، اس سے پوری طرح ہمیں سبق لینا ضروری ہے. اور اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بھی ضروری ہے. اور ہمارے لیے اس میں یہ بھی سبق ہے کہ یہ سیلاب ہمارے یہاں بھی آ سکتا ہے. اور جس وجہ سے ان پر آیا یہ سیلاب، وہ اسباب تو ہمارے اندر بھی موجود ہیں. لہذا ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے. بے خوف ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے. میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ کتنی مرتبہ سمندر کے اندر طوفان نے کراچی رخ کیا ہے. تقریباً ہر سال ہی یہ خبر آتی ہے کہ فلاں مقام سے طوفان اٹھا ہے اور اس کا رخ کراچی کی طرف. بعض مرتبہ تو کلفٹن اور ڈیفنس کا علاقہ خالی بھی کروایا گیا ہے، لیکن ہر بار اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ قریب آ کر یہ دور ہی سے وہ اپنا رخ کراچی سے دوسری طرف کر لیتا ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہمارے لیے مہلت ہے. مہلت اس بات کی ہے کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں جن کے اندر ہم مبتلا ہیں. تاکہ ہمیشہ کے لیے طوفان سے تو کرنا ہی چھوڑ دیں. کوئی اور آسمانی آفت نہ آنے پائے. زلزلے کے جھٹکے بھی بہت مرتبہ آ چکے ہیں اور ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ تو ہے ہی زلزلے کی رگ کے اوپر زمین. یہاں سے تو زمین کے اندر سے زلزلے کی پٹی گزرتی ہے, ہم تو اور زیادہ خطرے میں. اور جن پر سیلاب آیا اس کے بعض اسباب تو ہوئے جو میں گزشتہ منگل بیان کر چکا ہوں. تو بعض اور بھی ہیں اور اسباب تو بہت سارے ہیں, ان کو بیان کرو تو ہفتوں بیان ہو سکتا ہے, لیکن سب پر بیان کرنا مقصود نہیں ہے. خاص خاص اسباب پر متوجہ کرنا مقصود ہے تاکہ ہم بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم تو ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں, اگر ہیں تو بھائی توبہ کریں بچے. یہی سبق ہوتا ہے, اسی کا نام عبرت لینا ہوتا ہے. اور اللہ بغن و کرنشی میں جگہ جگہ ان قوموں کے حال سے عبرت لینے کا ذکر فرمایا ہے, سبق لینے کا ذکر فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. وہ عذاب تو کافروں پر تھا, کافروں پر تو عذاب عذاب ہے, لیکن مسلمانوں پر ایسا وبال وبال ہے, عذاب نہیں. عذاب کا کفر شرک کی وجہ سے آتا ہے, وبال اور شامت اعمال گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. ہم بھی گنہ گار, ہمارے سیلاب زدہ گان بھی گنہ گار. تو ان کے اندر ایک دو گناہ اور بھی ایسے ہیں جو بہت زیادہ عام ہیں, جن میں سے ایک سود کا لین دین ہے. سود کا لین دین جو اسلام کے اندر حرام اور قطعاً حرام, اور اس کا دنیا میں بڑا وبال ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. اور وہ باغ والوں اور کھیت والوں کے اندر بہت زیادہ, جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں باغبانی کرتے ہیں ان کے اندر یہ گناہ بہت پایا جاتا ہے. وہ اس طرح کے بینکوں زرعی بینکوں سے سودی قرضہ لینا, دیہات میں گاؤں گوٹ میں جگہ جگہ زرعی بینک ہوتے, اور زرعی بینک جو سود جو قرضہ دیتے سود پہ دیتے, زمیندار قرضہ لیتے رہتے ہیں اور اپنی فصل میں لگاتے رہتے ہیں اور اس کو سود ادا کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ بعض مرتبہ ان کے اصل زمین ہی ختم ہو جاتی, بینک کھا جاتا ہے, سود کھا جاتا ہے. کیونکہ اللہ پاک نے سود کے لین دین میں خاصیت ہی رکھی ہے کہ مٹاتا ہے, اور صدقہ نے خاصیت رکھی ہے کہ وہ بڑھاتا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں, جو سود کا معاملہ کرنے والے تھے وہ مٹتے چلے جاتے ہیں, تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ صدقات اور صدقات کو بڑھاتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہیں ان کا مال بڑھتا چلا جاتا ہے. جس میں زکات بھی آ گئی, عشر بھی آ گیا, صدقہ فطر بھی آ گیا, قربانی بھی آ گئی, نقلی صدقات بھی آ گئے. جو یہ کرے گا اس کے مال میں اضافہ ہوگا, ترقی ہوگی, برکت ہوگی, خیر ہوگی, پن پے گا, کامیاب ہوگا. اور جو بجائے اس کے کہ زکات اور عشر دے یہ بھی نہ دے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بچائے مزید سودی قرضہ بھی لے. مٹتے چلے گئے. مٹنے کی مختلف صورتیں. یہ صورت تو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ کاشتکار کو ہمیشہ مفلس اور کلاش پائیں گے. مقرور 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 ہے تو خود دیکھا. میرے لوگ آتے مجھے حال اپنا بدلاتے. حالانکہ بڑی بڑی فصلیں ہوتی ہیں, ہزاروں اور لاکھوں روپے کا پھل بیچتے ہیں, لیکن برکت نہ ہی کوئی چیز نہیں. فصل پہ فصل تیار ہو رہی ہیں, بک رہی ہیں, لیکن پیسے نام کی کوئی چیز ان کے پاس ہے نہیں. مقروض ہی مقروض, بینکوں کے مقروض. برکت کہاں گئی؟ فراوانی کیوں نہیں آتی؟ خوشحالی کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ سودی قرضہ لے رکھا ہے. اس لیے نقصان پھر نقصان ہوتا چلا جاتا ہے. گھر میں وہی چٹنی روٹی چلتی رہتی ہے. کوئی ترقی نہیں, کوئی خوشحالی نہیں, کوئی برکت نہیں, کوئی خیر نہیں. تو خیر کا دروازہ تو بند کر رکھا ہے, تباہی کا دروازہ کھولا ہوا ہے. ہم بھی سبق لیں اس سے بھائی. ہمارے یہاں بھی بینکوں کا جال بچھا ہوا ہے اور لوگ بینکوں سے سودی معاملات کرتے, اور ہمارے یہاں تو گاؤں کوٹوں سے بھی کہیں زیادہ سودی معاملات پھیلے ہوئے ہیں. انشورنس سودی معاملہ, انعام بانٹ کر انعام سود ہے. لوگ کہتے ہیں انعام ہے انعام ہے انعام ہے. بھائی بلی کا نام مرغی رکھنے سے کہ بلی مرغی بن جائے گی؟ سود کا نام انعام رکھ دیا. بینک کے سود کا نام انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ کے معنی نفع. تو اسے بلی کا نام مرغی رکھ دو تو بلی مرغی نہیں بن سکتی. سود کا نام نفع رکھ دو, انعام رکھ دو, اس سے سود حلال نہیں ہو سکتا. تو ہمارے شہروں کے اندر بھی بے شمار سودی معاملات رائے جائے. تاجروں کے اندر ایک معاملہ بہت زیادہ مربع ہے کہ جس کے پاس کچھ جمع پونجی ہے وہ کسی تاجر کو دے دیتا ہے فیصد پر. ایک لاکھ روپیہ ہے, میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ دیتا ہوں, 3,000 روپے مہینہ مجھے دے دینا. آپ اس اپنے کاروبار میں لگاؤ, جو چاہے اسے کماؤ, میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں. مجھے 3,000 روپے مہینہ چاہیے, 2,500 روپے مہینہ چاہیے یا 2,000 روپے مہینہ چاہیے. قرض پر نفع ہے یا نہیں؟ جو کچھ آپ رقم دے رہے ہیں تو قرض ہے, کیونکہ اصل محفوظ ہے. اصل تو محفوظ ہے. ہمیں تاجر کاروبار سے کوئی واسطہ نہیں ہے. نفع اور نقصان ہو جانے, ہمارے 1,000 محفوظ, یہ 1,00,000 محفوظ, اس کے اوپر 2,000, 2,500, 3,000 روپے نفع طے. یہ سودی معاملہ کراچی سے لے کر کے سرحد تک ہوتا ہے. سودی معاملہ سب جگہ ہو رہے ہیں. اس کی ایک تباہی تو یہ آئی ہوئی ہے کہ جناب جس گھر میں دیکھو بے چینی بے قراری, بے چینی بے قراری, برکت نہیں, آمد نہیں ہو رہی ہے, لیکن کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہی. کاشتکار بھی پریشان, باغبان بھی پریشان. دوسری تباہی یہ ہے سیلاب کی شکل میں, زلزلے کی شکل میں, آپریشن کی شکل میں. کہ بعض جگہ تو تن بھی نہ بچا, پر تن بچ گیا تو تن کے لیے کوئی چیز نہ بچی, نہ گھر نہ در, نہ کھانے کو, نہ پینے کو, نہ پہننے کو, نہ رہنے کو, ہر چیز ختم ہو گئی. سیلاب نے سب صفایا کر دیا. اس لیے سودی معاملات سے بچنا بے حد ضروری ہے. جو تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غضب سے بچے، اللہ تعالیٰ کے جنگ کے اعلان سے بچے، سب سے پہلے سودی معاملات سے توبہ تلا کرے. دوسری بڑی وجہ جو بالکل واضح اور ظاہر ہے، وہ پردے نامی کسی چیز کا بھی نہ ہونا. اگر یہ کہے 100% پردہ نہیں تو بالکل صحیح، مبالغہ نہیں ہے. دیہات میں جا کے دیکھ لو پردہ وہاں کہاں ہوتا ہے. جب عورتیں ہی کھیت میں کام کرتی ہیں تو پردہ کس سے کریں گے؟ جب عورتیں ہی گائے چرا رہی ہیں، بھینس چرا رہی ہیں، بیل چرا رہی ہیں، بکریاں چرا رہی ہیں، تو پردہ کہاں سے ہوگا؟ مردوں سے زیادہ عورتیں کھیت میں کام کر رہی ہیں. فصل کاٹنا، فصل بونے میں عورتیں ساتھ ساتھ ہیں. پردہ نہ گھر کے اندر ہے، نہ گھر سے باہر، کہیں بھی نہیں. بے پردے کی عام ہر جگہ جا کے دیکھ لو، یہ آپ کو یہ ضرور دھیان نظر آئے گی. سرحد میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، کراچی میں، دیکھ لو کتنی بے پردگی. ہمارے یہاں تو بہت سے زیادہ، بڑے شہروں میں تو حد سے زیادہ بے پردگی، لیکن دیہات میں بھی پردے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو جیسے ان کو نماز نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا، زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، حج کا تو وہ خیال بھی نہیں کر سکتے کہ حج بھی کوئی چیز ہے، کرنے کی چیز ہے، پردہ بھی نہیں کرتی. اس لیے پردہ بھی نہیں. وہاں پر عالم بھی رہتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں بولتے، کیونکہ بولیں گے تو پھر سب سے پہلے انہیں کی امامت جائے گی، خطابت جائے گی. شریف پردے کے اوپر بولتے نہیں. اس لیے وہاں پر جب یہ وبال آیا تو عالم غیر عالم سب پر آیا. تو یہ بڑے وبال کی چیز. جھوٹ اور غیبت اور گانے اور فلمیں دیکھنا، یہ گاؤں گاؤں عام ہو چکا ہے. کراچی میں سمندر کنارے جہاں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جھونپڑا ہے، ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے. سمندر کنارے آباد ہے، کسی بھی پانی اوپر آ کر کے ڈبو سکتا ہے. گھر میں کوئی خاص کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، سامان راحت کچھ نہیں ہے، ڈش اینٹینا موجود ہے، ٹی وی پہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں ننگی. یہ دیہات کا بھی حال ہے. جب چاہے آپ جائے دیہات میں جا کے دیکھ لو کہ ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فلم دیکھ رہے ہیں، عورتیں بے پردہ، مرد فلم دیکھ رہے ہیں، ناچ گانا عام ہے، ریکارڈنگ عام ہے، کھیت میں فصل بو رہے ہیں، یہ فصل صفائی کر رہے ہیں، جناب ٹریکٹر کے ساتھ ساتھ جناب کیسے چل رہے ہیں گانے کا. یہ ہیں وہ اسباب جن سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، وبال آتا ہے، تباہی آتی ہے، بربادی آتی ہے، ہلاکت آتی ہے. یہ اسباب ہمارے اندر بھی موجود ہیں. اس لیے عبرت لینی چاہیے کہ جیسے وہ تباہ ہوگا کہ ایسا نہ ہم بھی تباہ ہو جائیں، ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو ہلاک ہو جائیں. گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ہوتی ہے آخرت میں بھی ہوتی ہے. یہ جو تباہی ہے یہ دنیا کا وبال ہے, یہ دنیا کا وبال ہے, آخرت کا عذاب الگ ہے. اگر معافی نہ ہوئی تو عذاب ہوگا. یہ عبرت لیں بھی, سبق لیں. ہم اور آپ کے جمع ہونے کا مقصد اپنی اصلاح ہے. اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے گناہ چھوڑیں. اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی ظاہر گناہ بھی چھوڑیں باطن گناہ بھی چھوڑیں. لوگوں نے اصلاح کا مطلب سمجھ رکھا ہے تسبیحات پڑھیں, تلاوت پڑھیں, نوافل پڑھیں, بس. یہ تو ایسے ہی جیسے تھانے میں تلا رہے کہ موائز کے اندر ایک لطیفہ ہے کہ کسی نے کسی پیر کے مرید کو دیکھا تو وظیفہ پڑ رہا ہے اور بڑے دھن دھیان سے پڑھنے میں لگا ہوا, اسے تعریف کرنی ذرا سے تو پھولا نہ سمایا. بھائی تم تو بڑے توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہے تھے, بھائی تم نے تو مجھے بھی نہیں دیکھا, میں تو تمہارا یار ہوں, میں بھی آیا تو تم نے میرا نہ سلام سنا نہ جواب دیا نہ میری طرف دیکھا, بڑے دھن دھیان سے تم تو وظیفہ پڑھ رہے. تو جوش میں اور کیا کہتا ہے, فجر کی نماز قضا ہو جائے میرا وظیفہ قضا نہیں ہوتا. فجر کی نماز قضا ہو جائے پرواہ نہیں, لیکن پیر کا بتایا وظیفہ میں کبھی قضا نہیں کرتا. تو بھائی اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس خالی نوافل پڑھ لیا کرو, تسبیحات پڑھ لیا کرو, وظیفے پڑھ لیا کرو, منادِ مقبول پڑھ لیا کرو, تلاوت کر لیا کرو. یہ تو نفل ہے, پڑھو ثواب نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں ہے, آخر میں کوئی پکڑ نہیں ہے. اصلاح تو اصل میں اس کا نام ہے کہ دیکھو تمہارے آنکھوں سے تو گناہ نہیں ہو رہے, ہو رہے تو بچو, جو ہو گئے توبہ کرو. کانوں سے تو گناہ نہیں ہو رہے غیبت سننے کے, زبان سے تو گناہ نہیں ہو رہے غیبت کے, اور 20 گناہ ہیں زبان کے. ہاتھ کے گناہ بھی ہیں, شرم کے گناہ بھی ہیں, دل کے پھر اور بہت سارے گناہ. ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اس کا نام ہے اصلاح. اور جب اصلاح ہوگی تو دنیا میں بھی عزت اور راحت, عافیت, صحت اور سلامتی, سلامتی برکت ہی برکت, قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی نصرت, اور آخرت میں فلاح فلاح, صلاح صلاح, کامیابی کامیابی. تو ایک بات تو یہ تھی بھائی. دوسرے بھائی, اب اپنے مسلمان بھائیوں کا درد بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور ان کی تکلیف کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ وہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں اور ایک ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. جیسے ایک جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. ایسے دنیا کے کسی خطے میں اگر مسلمان تکلیف میں ہے تو ہمارے دل میں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے, ہمیں صدمہ اور رنج ہونا چاہیے, اور جو کچھ ہم سے بن پڑے اور جو کچھ ہماری استطاعت میں ہو وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہم سے مطالبہ ہے, جس میں ایک درجہ دعا کا بھی ہے کہ دعا کرنے میں تو کچھ خرچ ہی نہیں ہوتا, وہ تو ہم برابر کرتے رہے, ان کا حق سمجھ کر کریں کہ ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں, اور ہمارے ایمان کا ہم سے تقاضا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. ذرا دعا میں بھی کمی نہ کریں، جب موقع ملے ان کے لیے گڑگڑا کے دعا کریں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. بعض لوگ دعا کو معمولی سمجھ، دعا سے کیا ہوتا ہے، الحمد للہ ہوتا ہی سب کچھ دعا سے. اللہ کرے کہ سمجھ جائیں، سب کچھ دعا سے ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق. ہاں وہ حاکم بھی اور حکیم بھی، جو کچھ کرتے ہیں اپنے قدرت سے کرتے ہیں اور اپنے حکمت سے کرتے ہیں، دعا تو بیکار نہیں ہے. آگے ان کی مرضی ہے، وہ جس طرح مناظر سمجھے کر لیں گے، تو ہماری دعا کسی حالت میں بیکار نہیں ہے. دلیل وہ حدیث ہے کہ جس کا خلاصہ یہ کہ دعا مصیبت آنے سے پہلے بھی مفید ہے، مصیبت آنے پر بھی مفید ہے، مصیبت جانے پر بھی مفید ہے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اس لیے ہر حال میں دعا نافع ہے. اس لیے بھی ہر حال میں نافع ہے کہ کچھ ہو یا نہ ہو، دعا عبادت ہے، عبادت تو ہر حال میں مفید ہے. اور ان کی مدد کرنے کا ثواب بھی بہت ہے. اس لیے حتی الامکان ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے خاص فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کو اس کام کے لیے خاص کر لیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کریں، ان کے لیے لوگوں کی حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں جو لوگوں کی ضرورتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، ان کے کام نکلتے ہیں، ان کے ذریعے کام ہو جاتے ہیں. ان خاص بندوں کے بارے میں اللہ پاک نے قسم کھا لی ہے کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی ہے کہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا. اور جب قیامت کے دن لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا تو یہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ گفتگو کے اندر مشغول ہوں گے. یہاں تک کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ فضیلت ہر مسلمان کی خدمت کرنے کے ساتھ ہے، وہ خدمت جائز ہو، نیت صحیح ہو، خدمت جائز ہو، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو. یہ فضیلت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ضرورت مند کے ساتھ خاص ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے واسطے جائز اور حلال مال سے کسی کی مدد کرتے ہیں، مال سے نہیں تو جان سے مدد کرتے، اس کو یہ ثواب. تو کمانے کا وقت ہے، لوگ دنیا کمانے میں خوش ہوتے ہیں، اللہ کرے کہ آخرت کمانے پر ہمیں خوشی ہو. دنیا کمانا کوئی کمال نہیں ہے، آخرت کمانا کمال ہے. کیونکہ دنیا کما کر دنیا کو دنیا میں چھوڑ دے گا، یہ دنیا اسے چھوڑ دے گی، آخرت کمانے والا کامیاب ہوگا. نہیں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ اچھا کون ہے اور لوگوں کے لیے سب سے اچھا کون آدمی ہے، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے اچھا کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے اور لوگوں کی نظروں میں سب سے زیادہ اچھا اور محبوب کون ہے؟ فرمایا لوگوں کی نظروں میں تو اچھا ہوا ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، ظاہر ہے جس سے نفع پہنچے سب اس کی تعریف کرتے ہیں، نہیں کرتے کہ فلاں آدمی بڑا اچھا ہے، جب جاؤ بھائی بڑے سندر پیشانی سے ملتا ہے، بہت نرم نرم باتیں کرتا ہے اور بھائی ہمارا کام کر دیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ تو جو لوگوں کام آئے وہ لوگوں میں سب سے اچھا، لوگوں کو سب سے زیادہ اچھا پسند آئے، یہ تو لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ وہ ہے جو لوگوں کی تکلیفیں دور کرے، ان کی حاجتیں پوری کرے، انہیں کھانا کھلائے، پانی پلائے، کپڑے دے، پیسے دے، ان کی حاجتیں پوری کرے، اللہ تعالیٰ کی رضی کو سب سے زیادہ محبوب۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی آدمی کسی ضرورت مند کی کوئی حاجت پوری کر دے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میری اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، ایک ماہ اعتکاف کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک ماہ کا ثواب معلوم ہے کتنا ہے؟ ایک ماہ کا اعتکاف 50,000 مہینوں کے اعتکاف کے برابر ہے۔ کسی کی حاجت پوری کرنے کا یہ ثواب عظیم ہے۔ آج کسی کا مسجد نبوی میں جا کر ایک مہینے اعتکاف کرنا کوئی آسان کام نہیں، بڑے پاپڑ پھیلنے پڑیں گے جب جا کر وہ اعتکاف کر پائے گا، لیکن کسی بھی سیلاب زدہ کی مدد کرنا یہ سب کے ہاتھ میں، اور کچھ نہیں تو جا کے تسلی دے دو، تسلی تشفی دینا یہ بھی ان کا دل خوش کرنا ہے۔ ہم سب ایسے لوگ ہیں جن کے بیشتر عزیز و اقارب دور شہروں کے اندر موجود ہیں، ایسے علاقوں میں بھی موجود ہوں گے جہاں پہ سیلاب آیا، تو بھائی جاؤ ان کی مدد کرو، ماشاءاللہ بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں، لیکن دوسرے کرنے والے وہ پائیں گے؟ ہم تو نہیں پائیں گے، ہم بھی کریں گے تو ملے گا ہمیں، ہم بھی تو کرنے والے بنے، دعا بھی کریں، مدد بھی کریں۔ بھائی کچھ فضائل ہو رہے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ منگل بیان کریں گے، دعا کر لیں اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد لا نفسی سلام علیکہ انت کما اثنیت علی نفسی، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا، ربنا ظلمنا أنفسنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، يا الله اغفر كرم ربنا فضل سے ہم سب کو تمام گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے سارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے علانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ سب کو, ہم کو سب مسلمانوں کو یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, وہ سب مسلمانوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, جو ہو گئے اپنے رحمت سے معاف فرما, ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما. یا اللہ ہم سے ہماری شامت اعمال کو بھی دور فرما, اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما, دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين. برحمتك يا ارحم الراحمين.